لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات محترم، محرم الحرام 1446 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور یکم محرم کی یہ شب ہے. ہر ادا خانے میں ایک مرتبہ پھر بہار آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن جیسے جیسے ادا خانوں میں بہار آتی ہے، ویسے ہی ویسے کچھ لوگوں کے اندر ایک تکلیف کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، جو کہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی عزاداری کے کسی بھی عمل میں شامل ہیں، وہ ذاکرین مجلس ہوں، وہ بانیان مجلس ہوں، وہ سامعین مجلس ہوں، ان کو بھی حالات کی جو نزاکت ہے اس کا احساس ہونا چاہیے، اور کم از کم اپنے عمل سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دشمن کا ایجنڈا کامیاب ہو. کیونکہ ہماری جو عزاداری ہے وہ کسی مسلک، کسی فرقہ، کسی مذہب کے خلاف نہیں. عزاداری سید الشہداء کسی مذہب، کسی فرقے، کسی کے خلاف نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عزاداری کسی کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ اس سے آگے بڑھ کے، ایک قدم اور آگے بڑھ کے ذرا رواداری میں، وہ کہتے ہیں ہماری عزاداری کسی کے خلاف نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہماری عزاداری کچھ لوگوں کے خلاف ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں ظالم. ہماری عزاداری ظالموں کے خلاف ہے، ہماری عزاداری ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے. کہ جو ہم سڑک پر نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ عزاداری اگر آپ کی عبادت ہے تو چار دیواری میں کیا کریں، عبادت تو چار دیواری میں ہوتی ہے. تو عبادت چار دیواری میں بھی ہوتی ہے اور عبادت چار دیواری سے باہر بھی ہوتی ہے. ساری عبادتیں چار دیواری میں نہیں ہوتی. حج کے مناسک چار دیواری میں ہوتے ہیں، چار دیواری سے باہر ہوتے ہیں. تو باہر بھی ہوتی ہے عبادت. تو ہماری جو عزاداری ہے یہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے. احتجاج کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے. اگر آپ کے بزرگوں نے آل رسول کو بازاروں اور درباروں میں نہ پھرایا ہوتا تو ہم بھی باہر نہ نکلتے، ہم بھی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ذکر کر لیا کرتے. لیکن ایک احتجاج ہے جو سن 60 ہجری، سن 61 ہجری کے یزید کے خلاف ہے، اور یہ احتجاج آج کے یزید کے خلاف بھی ہے. صرف یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سن 60 ہجری کا یزید بہت برا تھا، اس پر تو لعنت بھیجیں، وہ اب باہر نکل کے قبر سے آ بھی نہیں سکتا، ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لہذا جو چاہیں اس کو کہہ دیں. اور جو عہد حاضر کا یزید ہے، یزید دورہ ہیں، تو اس کے خلاف ہم کچھ بات نہ کریں. اور ہم اس عزاداری کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روایتی ہیں، ایک ریچولز ہیں. ایسا نہیں ہے، اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے. اور اس چیز کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ان فی الحسین حرارت لقلوب المؤمنین، حسین علیہ السلام کی شخصیت میں مومنین کے دلوں کے لیے ایک حرارت ہے. بعض جگہوں پر ان فی قتل الحسین بھی ہے کہ حسین علیہ السلام کی قتل میں، شہادت میں مومنین کے دلوں کے لیے ایک حرارت ہے، لن تبرد ابدا، جو کبھی سرد ہونے والی نہیں. ایک ایسی حرارت ہے جو سرد ہونے والی نہیں، تو اس حرارت کو باقی رکھنا ہے، اس آگ کو مسلسل فروزاں رکھنا ہے. لیکن کیوں؟ اس حرارت کا حاصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ کسی بھی دور میں کوئی بھی قوم اگر ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوگی تو وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے انسپریشن لے گی. امام حسین علیہ السلام کے قیام سے، آپ کی تحریک سے ہر قوم، ضروری نہیں ہے مسلمان بھی ہو، نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھیں کہ تمام انسانوں کے لیے، ان کا کوئی بھی مذہب و مسلک ہو، ایون جو مذہب کو نہیں بھی ماننے والے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے لیڈرز، انہوں نے کچھ نہ کچھ امام حسین کی شان میں ضرور کہا ہوگا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ایک سمبل ہیں، ایک آئیکون ہیں. کس چیز کے؟ ظلم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کے، سر نہ جھکانے کے، سر کٹانے کو ترجیح دینے کے. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بھی اسی روح کے ساتھ ہونی چاہیے. آج مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے 30,000 سے زیادہ انسان تہہ تہہ کر دیے گئے. اب ہم اس سے آنکھیں بند کر کے اور ہم اپنی روایتی عزاداری کرتے رہیں؟ نہیں، اس وقت جو ہے وہ میدان کربلا ہمارے سامنے. اگر ہمارے بچے پوچھتے ہیں نا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ فرزند رسول قتل ہوتے رہے اور دنیا تماشا دیکھتی رہی، مسلمان دیکھتے رہے، تو وہ آج ہو رہا ہے. دیکھیں آپ، ایسے ہی ہوا کہ انسان مارے جا رہے ہیں اور سوائے زبانی بیانات کے اور کچھ نہیں ہو رہا، اور ظالم جابر فاسق فاجر جو قوتیں ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا، چکی جو چلتی ہے، بچوں کو نہیں پتہ کیسی ہوتی ہے، تو دو اس کے اندر پارٹ کہلاتے ہیں، وہ دو پتھر ہوتے ہیں. اب لوہے آ گئے، پتھر کی جگہ لوہا ہو گیا، لیکن پتھر کا بھی ہوتا ہے. تو ایک پتھر جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور ایک پتھر جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اوپر والا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور نیچے والا جو ہے وہ رکا ہوا ہوتا ہے. نیچے والا جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے اور اوپر والا جو ہے وہ دھندلا رہا ہوتا ہے. تو یہ نیچے والا جو خاموش ہے، یہ خاموش رہ کے اوپر والے کو سپورٹ کر رہا ہے. اصل میں یہ اوپر والا جو پیس رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے والا اسٹیٹک ہے، رکا ہوا ہے، خاموش ہے. تو اگر نیچے والا خاموش نہ ہو تو اوپر والا پیس نہیں سکتا. تو جو لوگ ظلم کے مقابلے میں خاموش رہتے ہیں، جو نیوٹرل رہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں کیا ہے بھائی، پنجابی میں کہتے ہیں سانو کی، تو یہ سانو کی والی پالیسی ہے، یا غیر جانبدار ہیں، تو ایسے لوگ اصل میں وہ خاموش پتھر ہیں کہ جو اپنی خاموشی سے ظالم کی مدد کر رہے ہیں اور وہ پیس رہا ہے اور یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو خاموش ہیں. تو یہ خاموشی جو ہے ایک قول امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے کہ الساکت عن الحق فهو الشیطان الاخرس، جو اظہار حق کے موقع پر خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے، وہ بھی شیطان ہے، لیکن وہ خاموش رہ کے شیطانت دکھا رہا ہے. اس کی خاموشی کی وجہ سے معاشرے کے اندر ظلم کو فروغ مل رہا ہے، اس کی خاموشی کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے. تو ایسے موقع پر خاموش رہنے والوں پر بھی لعنت کی گئی ہے نا. لعن اللہ من قتلت کا ولعن اللہ من ظلمت کا ولعن اللہ من سمعت بذلک فرضیت بھی, ان پر بھی لعنت کے جو یہ سن کر چپ رہے, راضی ہوئے, دل سے راضی ہو گئے. تو خاموش رہنا بھی ایک جرم, اور جب چکی پیس رہی ہوتی ہے اوپر سے جو چیز ڈالتے ہیں آپ گرین, فرض کریں آپ نے گندم ڈال دی اوپر, اور وہ گندم جو ہے وہ ایک کونیکل وہ ہوتا ہے, اس سے نیچے آ رہی ہوتی ہے نا, اور تھوڑی تھوڑی سی گندم نیچے آ رہی ہے اور پستی رہتی ہے, تو وہ گندم جو اوپر ہے وہ سمجھتی ہے کہ ابھی میری باری نہیں آئی, ابھی تو وہ پس رہا ہے, ابھی اس گندم کی باری آ گئی ہے, میں تو ابھی محفوظ ہوں. یہ نہیں پتا آخر کار میری باری بھی آئے گی, وہ جب پس رہا ہے آہستہ آہستہ باری باری پس رہا ہے وہ, تو ایک دن جو اوپر والی گندم ہے وہ بھی نیچے جائے گی, اور وہ جب پس رہی ہوگی تو اوپر والی کہے گی ابھی تو میری باری نہیں آئی ہے نا, ابھی تو یہ پس رہا ہے. تو عالم اسلام اگر خاموش ہے, عالم اسلام اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری باری نہیں آئی ہے, یا ہم تو پاکستانی ہیں, ابھی تو افغانی مر رہے ہیں, ابھی تو عراقی مر رہے ہیں, ابھی تو یمنی مر رہے ہیں, ابھی تو شامی مر رہے ہیں, اب فلسطین کی باری آ گئی ہے, تو کبھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں کہیں کہ ابھی تو پاکستانیوں کی باری آئی ہے, ابھی ہم تو پاکستانی نہیں ہیں, ہماری باری نہیں آئی ہے. تو یہ جو عزاداری ہے یہ شعور دینے کے لیے ہے کہ ہر دور کا جو ظالم ہے اس ظالم کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگانا ہے. یزیدیت مرد آباد ہے, حسینیت زندہ باد ہے. حسین زندہ باد بھی ٹھیک ہے, لیکن صرف حسین زندہ باد نہیں ہے, ہمیں یہ سکھایا گیا ہے حسینیت زندہ باد. یزید مرد آباد بھی ٹھیک ہے, لیکن یزید تو ویسے مردہ ہے, لیکن یزیدیت مرد آباد, وہ یزیدی فکر, یزیدی تفکر, یزیدی سوچ, یزیدی مائنڈ سیٹ, وہ یزیدی مائنڈ سیٹ یہی ہے. بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی عزاداری کو محفوظ بنائیں, اس کو فرقہ واریت سے بچائیں, اپنی عزاداری میں کسی مسلک کے خلاف, کسی کے مقدسات کے خلاف کسی کا مذاق نہ اڑائیں, ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو نقصان پہنچے. باقی ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, ہم اپنے بچوں کو پیغام پہنچائیں, ان کو ایک اچھا انسان بنائیں, ان کو ایک اچھا مومن بنائیں, ان کی فکر کو درست کریں, ان کو اہل بیت کی تعلیمات بتائیں, تو یہی ہماری عزاداری ہو جائے گی. صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں آئے ولایت کی تلاوت کی ہے, کل ایک نشست ہماری ہو چکی ہے, آئے ولایت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. خدا بند عالم کا ارشاد ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ تمہارا ولی, ولی بے معنی سرپرست, اس پہ ہم کل بات کر چکے ہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. یہ جو انما ہے, لفظ انما, اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. حصر کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی کو محدود کرتا ہے, اس لیے جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ, کہ تمہارا سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے, و رسول اور اس کا رسول, والذین آمنوا اور ایمان والوں میں سے کون ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں, انما کی وجہ سے. تو اگر ہم کہتے ہیں صرف اور صرف تو اس کا کیا مطلب ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو شخصیات ہیں, جو ہستیاں ہیں, فقط انہی کی ولایت ثابت ہے یا اس کے علاوہ بھی ثابت ہے؟ تو دیکھیں, جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اور اس آیت کے نزول کے وقت جو کیفیت ہے اس کے مطابق حشر بھی کرتے ہیں. مثلا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تمہارا سرپرست اللہ ہے, اس کے رسول ہے, اور دیکھو یہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں, اس وقت تو ولایت فقط انہی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کسی اور کی ولایت ثابت نہیں ہوگی. کل ہی ہم بتا رہے تھے کہ جو ہمارا تصور ولایت ہے اس میں خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت کے بعد جو اہل بیت کی ولایت ہے اس کے چار ڈائمینشنز ہیں. سب سے پہلے تو علی علیہ السلام کی ولایت, اور یہ جو مولا علی کی ولایت ہے یہ اصل میں اہل بیت کی ولایت کا ایک حصہ ہے. ہم بنیادی طور پر پیغمبر اکرم کے بعد اس امت کا ہادی اور رہبر, روحانی, سیاسی, ہر اعتبار سے اگر سمجھتے ہیں تو اہل بیت کو سمجھتے ہیں. ہم پیغمبر اکرم کے جانشین اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو اہل بیت کو سمجھتے ہیں, اور علی علیہ السلام اس اہل بیت کے سلسلے کی پہلی ہستی ہیں, پہلی شخصیت ہیں. اور چونکہ آغاز علی علیہ السلام کی ولایت سے ہو رہا ہے اس لیے ساری دلیلیں, سارے آرگومنٹس جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ جو واقعہ غدیر ہے, اس واقعہ غدیر میں جہاں اللہ کے رسول نے من کنت مولا فاز علی مولا فرمایا, اس کو ہم حدیث غدیر کہتے ہیں, جو ہمارے یہاں بڑی بڑی کتابوں میں 110 صحابہ سے ثابت ہے, تو اسی واقعہ غدیر, اسی خطبہ غدیر میں اللہ کے رسول نے حدیث ثقلین بھی ارشاد فرمائی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. تو اہل بیت کی ولایت کو بھی اللہ کے رسول نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا, اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. کل میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ شبلی نعمانی نے بھی دونوں چیزیں ایک ساتھ لکھی ہیں. تو اہل بیت کی ولایت اور اس میں علی علیہ السلام کی ولایت, اور پھر آئمہ کی تعداد 12, اور پھر ان میں سے 12 جو ہیں وہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف. یہ ولایت جو ہے یہ مکتب تشیع کی روح ہے. میں نے کل اس کی ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک تسبیح, دین کے سارے احکامات اس تسبیح کے دانے ہیں, اور ولایت اس تسبیح کی ڈوری ہے. یہ سارے دانے پورے کا پورا دین, عقائد ہو, احکام ہو, اخلاق ہو, آداب ہو, حلال و حرام ہو, کچھ بھی ہو, یہ پورے کے پورے دین کے سارے احکام, سارے پارٹس, وہ سب کے سب کیا ہیں, وہ تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں. اور یہ پوری تسبیح جس ڈوری کے اندر پروئی گئی ہے وہ ہے ولایت. اچھا, اب ہمیں اس کام میں لگا دیا گیا کہ آپ اس ولایت کا اقرار کریں, فلاں جگہ کریں, فلاں جگہ کریں, فلاں جگہ کریں. اور وہ جو ولایت بمانے اولا بالتصرف, جو اصل میں ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, ولایت بمانے اتھارٹی, ولایت بمانے اتھارٹی, ولایت بمانے اولا بالتصرف, تو اس کے بجائے ہم ان چیزوں میں پڑ گئے کہ بھئی کس کس موقع پر اس کا اعلان کرنا ہے, اقرار کرنا ہے, اذان میں کہنا ہے, اقامت میں کہنا ہے, تشہد میں کہنا ہے, کلمہ میں کہنا ہے. یعنی ہم اس اتھارٹی کو چھوڑ کے اس بحث میں پڑ گئے, اور اس کے کانسیپٹ کو ہم نے کہیں کا کہیں پہنچا دیا. کسی نے کہا بھائی ولایت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, میں نے کہا نہیں ہوتی, تو نماز میں کہاں پڑھنا ہے. میں نے کہا اچھا ولایت کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ولایت کے بغیر روزے ہو جاتے ہیں, روزے بھی نہیں ہوتے, زکوٰۃ ہو جاتی ہے, زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی, حج ہو جاتا ہے, حج بھی نہیں ہوتا, تو روزے میں کہاں پڑھنا ہے, سحری میں پڑھنا ہے یا افطاری میں پڑھنا ہے, حج میں کہاں پڑھنا ہے. تو پڑھنے کا ایشو نہیں ہے کہ کہاں پڑھنا ہے, اصل یہ ہے کہ جن ہستیوں کی ولایت ثابت ہے خدا کی طرف سے منسوس ہے, ہمارا تو جو نظریہ ہے امامت کا، ہماری جو تھیوری ہے، وہ تو نص اور عصمت پر مشتمل ہے نا. ہم لوگ امامت کو نص سے مانتے، اصل موضوع ہمارا یہ نہیں ہے. نص یعنی نون سواد نص. نص کا مطلب قرآن کریم کی واضح آیت یا کوئی ایسی حدیث جو حدیث متواتر ہو. اور ہم حدیث غدیر کو حدیث متواتر ثابت کرتے، اور ہم ہی نہیں بڑے بڑے اسلامی مسلمانوں کے جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث غدیر کو حدیث متواتر قرار دیا. تو ہم لوگ اصل میں نص کے قائل ہیں اور عصمت کے قائل ہیں کہ امام جو ہیں وہ منصوص من اللہ ہوگا اور معصوم عن الخطا ہوگا. یہ ہماری تھیوری ہے، شیعہ تھیوری. دیگر مسلمانوں کی تھیوری ذرا اس سے مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے شورا، مشورہ اور انتخاب. مشورے کے ذریعے انتخاب ہوگا. تو ان کی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کے ذریعے انتخاب ہوگا. ہم وہ لوگ ہیں جو نص اور عصمت کے قائل ہیں کہ امام معصوم ہوگا. اور ظاہر ہے کہ عصمت جو ہے وہ نص کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی. عصمت ایسی چیز ہے جس کا ادراک آپ اپنی عقل سے یا اپنے مشاہدے سے کر ہی نہیں سکتے. ایک انسان فرض کریں کہ ساری نیکیاں انجام دے رہا ہے، کوئی حرام کام انجام نہیں دے رہا، تو کیا آپ اس کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. آپ اس کو میکسیمم جو بات کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے عادل، کہ یہ عادل ہے. باقی عصمت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ واقعی ایسا ہو کہ جو کوئی گناہ نہ کرتا ہو، کسی واجب کام کو نہ چھوڑتا ہو. اور اس کا حقیقی علم کس کو ہے؟ خدا کو ہے ظاہر ہے. تو جن ہستیوں کو خدا نے معصوم قرار دیا صرف وہ معصوم. تو عصمت کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا، عصمت کا ادراک مشاہدے سے نہیں ہو سکتا. تو عصمت اگر ثابت ہوگی تو نص ہی سے ثابت ہوگی. یا تو کوئی عصمت کا انکار کر دے، جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول کے بعد تو کوئی معصوم ہے ہی نہیں، ورنہ یہ ہے کہ نص کے ذریعے ہوگی. تو ہم وہ لوگ ہیں جو نص اور عصمت کے قائل ہیں. تو نص اور عصمت کے ذریعے امامت ثابت ہو گئی. کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ ان کی اتھارٹی ثابت ہو رہی ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے من کنت مولا فاز علی مولا میں؟ کل میں نے عرض کر دیا، یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جب لوگوں نے کہا بے شک آپ رکھتے ہیں، فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، وہ اختیارات وہ اتھارٹی جو میں رکھتا ہوں نا وہی علی رکھتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے جو ہمارا تصور ہے امامت کا، خلافت کا، جو کہہ لیں، یہ اصطلاح بھی ایک ہی ہے. امامت اور خلافت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ امامت کے قائل ہیں، سنی خلافت کے قائل ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ جو امام ہے وہی خلیفہ ہے. کبھی آپ اس کو امت کے ریفرنس سے جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں امام، امام الامہ، لیڈر آف دی امہ، ٹھیک ہے. کبھی آپ اس کو اللہ کے رسول کے ریفرنس سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں خلیفۃ الرسول، رسول کا جانشین، پروجینی آف دی ہولی پروفیٹ. تو کبھی آپ پیغمبر سے جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں خلیفہ، خلیفۃ الرسول. اور جب کبھی امت کے ریفرنس سے بات کریں گے تو کہیں گے امام الامہ، امت کا امام. تو ایک ہی شخصیت ہے جو امام الامہ ہے اور وہی خلیفۃ الرسول ہے. اس کا تعلق شیعہ سنی بحث سے نہیں. اچھا، یہی سنی تصور بھی ہے کہ وہی جو خلیفۃ الرسول ہے وہی امام الامہ ہے. ان کیا بھی یہی ہے. بس وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ فرق یہ ہے کہ ہم نص اور عصمت کے قائل ہیں اور وہ شورا اور انتخاب کے قائل ہیں. اس وقت ہمارا کام کمپیریزن نہیں ہے، اس لیے اس موضوع پہ ہم بات نہیں کر رہے. صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد والے اس وقت بتانا یہ مقصود ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ولایت کی، ولایت بے معنی اتھارٹی، کہ ان کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرنا، ان کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرنا. اور اسی اتھارٹی کا اعلان غدیر میں ہوا اور یہ وہ اتھارٹی ہے جو ان کو نہیں دی گئی اور لے لی گئی، جس کے اوپر شیعہ 1400 سال سے احتجاج کر رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام کو ان کا حق نہیں دیا گیا، کیا چیز نہیں دی گئی؟ یا چھین لیا گیا اہل بیت سے ان کا حق، کیا چیز چھین لی گئی؟ ان کا علم چھینا گیا، ان کا تقویٰ چھین لیا گیا، ان کی شجاعت لے لی گئی، ان کی سخاوت لے لی گئی، کیا چیز لی گئی؟ یہ تو کوئی لینے والی چیزیں نہیں، یہ تو چھیننے والی چیزیں نہیں، پھر کیا چیز لے لی گئی، کیا چیز نہیں دی گئی؟ وہ یہی نہیں دی گئی کہ اس امت کی قیادت، رہبریت، لیڈرشپ، اتھارٹی، پاور، یہ چیز لے لی گئی، یہ کسی اور کو دے دی گئی۔ اب وہ لوگ جو ولایت سے متمسک ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ولایت والے ہیں اور ہم ان سے وابستہ اور پیوستہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اتھارٹی کے قائل ہیں کہ وہ اصل میں اس امت کے ہادی اور رہبر، ٹھیک ہے، آپ اس چیز کے قائل ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو غدیر میں بیان کیا گیا، یہی وہ چیز ہے جو لے لی گئی، یہ وہ چیز ہے جو 25 سال کے بعد دوبارہ پیش کی گئی ان کے سامنے کہ پلیز آپ قبول کر لیں اس کو، ورنہ اور کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں، شجاعت تو 25 سال بعد بھی جب علی علیہ السلام نے تلوار نکالی جمل میں، صفین میں، ہروان میں، تو دنیا نے دیکھ لیا کہ علی کی تلوار ویسی ہی کاٹ ہے، اس کی اس میں زنگ نہیں آیا۔
نعرہ حیدری!
تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ اس ولایت کا کیا مطلب لیتے ہیں، اور آپ اگر اس سے متمسک ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دیکھیں یہی مطلب ہے کہ ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کے ہادی اور رہبر جو ہیں وہ اسپریچول ایز ویل ایز پولیٹیکل اگر کوئی ہیں تو وہ اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا آئے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی ولایت ثابت نہیں ہوگی؟ نہیں، اور بھی ولایت کی قسمیں ہیں۔ اگر ولایت کا معنی اتھارٹی ہے تو ایک سوسائٹی کے اندر اور بہت سارے لوگ اتھارٹی بیئرر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم ہوں۔ وہ جو پیغمبر کے جانشین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہوں، ہے نا، جس کا اعلان کر دیا گیا یا جو نص سے ثابت ہے، ورنہ ایک سوسائٹی کے اندر اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ تھے۔ دیکھیں لفظ ولی، جس سے کہ لفظ مولا بھی نکلا ہے، لفظ ولی خدا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رسول کے لیے بھی کہا جاتا ہے، امام کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک عام مومن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مومن جو ہے وہ بھی ولی ہے، الا انہ اولیاء للہ، ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع ہے۔ تو مومن جو ہے وہ ولی ہو سکتا ہے، ولی اللہ ہو سکتا ہے، مومن ولی اللہ کا ولی، اللہ مومن کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومن کا ولی، تو مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ مومن کا ولی ہے۔ تو ولایت اصل میں دو چیزوں کے درمیان اس قربت کو کہتے ہیں، علامہ طباطبائی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان ایسی قربت کہ جس میں کوئی چیز حد فاصل نہ ہو۔ تو جب دو چیزوں کے درمیان آپ اس قربت کو ظاہر کریں گے تو جتنی قربت اس چیز کی اس کے ساتھ ہے اتنی قربت اس چیز کی اس کے ساتھ ہوگی، ہے نا، دونوں چیزوں کی قربت ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی نسبت کے ساتھ ہوگی۔ اسی چیز کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ولی کا معنی تو کانٹراڈکٹری بھی ہے، سسر کو بھی ولی کہتے ہیں، داماد کو بھی ولی کہتے ہیں، غلام کو بھی ولی کہتے ہیں، آقا کو بھی ولی کہتے ہیں۔ تو وہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب آپ ولایت ثابت کریں گے تو اس کی ولایت اس کے ساتھ اور اس کی ولایت اس کے ساتھ ثابت ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا، مومن اللہ کا ولی، اللہ مومن کا ولی، ٹھیک ہے، تو مومن کی ولایت خدا سے ثابت، خدا کی ولایت مومن سے ثابت۔ ایک ولایت ہوتی ہے مثال کے طور پر، باپ کے پاس ایک ولایت ہے اولاد کے حوالے سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے, وہ ولی کون ہے؟ وہ باپ ہے, باپ نہ ہو تو دادا ہے, تو یہ بھی ولایت ہے, وہ کوئی معصوم نہیں ہے, عام انسان ہے, لیکن اس کو خدا نے ایک ولایت دی ہے. ولایت بمعنی اتھارٹی, کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کا نکاح کرنے کے لیے ولی سے اجازت لی جائے گی. ولی اگر اجازت نہیں دے رہا ہے, کوئی اور رکاوٹ بن رہا ہے, یا نہیں سمجھ رہا ہے, یا کوئی ایسے معاملات اگر ہو جاتے ہیں فرض کریں, تو ایسے صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے صورت میں جو باپ سے زیادہ ولایت جس کی ہے اس سے رجوع کیا جائے گا. مثلا ایک اسلامی ریاست کے اندر جو قاضی ہوگا, جو حاکم شرع ہوگا, مثال کے طور پر اگر ائمہ طاہر کے زمانے ہیں تو امام اگر ہوں گے تو امام کی ولایت جو ہے باپ کی ولایت سے زیادہ ہے. اللہ کے رسول اگر اس معاشرے میں ہوں تو اللہ کے رسول کی ولایت سب سے زیادہ ہے تمام انسانوں میں, تو وہ اپنی طرف سے اجازت دے دیں گے کہ تمہارا باپ اجازت نہیں دے رہا ہے, جاؤ میری طرف سے نکاح کر لو, ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کی ولایت باپ کی ولایت کے اوپر. ایک حاکم شرع کی ولایت بھی ایسا ہی, یہ جو ہمارے یہاں عدالتیں ہیں یہ بعض اوقات خلا جاری کر دیتی ہیں, ہمارے یہاں خلا ویلڈ نہیں ہے کیونکہ ان عدالتوں کے پاس ولایت نہیں ہے, ان کے پاس وہ شرعی ولایت نہیں ہے کہ خلا جاری کر سکیں, اس لیے یہ خلا جو ہے ہمارے یہاں ویلڈ نہیں ہے. خواتین لے لیتی ہیں خلا جا کر, بعد میں پھر لڑکے کو بلایا جاتا ہے کہیں پر, بلایا پھسلایا جاتا ہے, کچھ آفر کی جاتی ہے کہ بھائی جان چھوڑو یار طلاق دے لو, اب کوئی مولانا صاحب اس سے جو ہے وہ وکالت لے لیتے ہیں اور سیغے جاری کر دیتے ہیں اس کی طرف سے, ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی طلاق کے سیغے ہوتے ہیں. تو خلا یہ نہیں, خلا تو یہ ہے کہ شوہر انکار کر رہا ہے میں طلاق نہیں دے رہا, اور حاکم شرع کہہ رہا ہے جاؤ میری طرف سے طلاق. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کہہ سکتے ہیں, یہ امام کہہ سکتے ہیں, یا جن کو انہوں نے آتھورائز کیا ہوگا وہ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اگر کسی کو آتھورائز کیا ہے, چاہے وہ معصوم نہ بھی ہو, امام علی نے کسی کو قاضی بنا کر بھیجا, کسی کو گورنر بنا کر بھیج دیا, تب وہ علی کا نمائندہ ہے, وہ معصوم نہیں ہے, وہ علی کا نمائندہ ہے. تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ جو شوہر کی ولایت یا باپ کی ولایت سے زیادہ ولایت ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ اتھارٹی. تو میں نے عرض کیا ایشو یہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں پر ہمیں اس کو دہرانا ہے. آپ اگر توحید کا اقرار بھی نہ کریں پھر بھی مومن ہوں گے, ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر فرض کریں کہ آپ توحید کا اقرار نہ کریں, قرآن کریم میں مؤمن آل فرعون کا تذکرہ ہے, جس آیت کو ہم لوگ پیش کرتے ہیں تقیہ کے جواز میں, ٹھیک ہے, وقال مؤمن من آل فرعون, جس کو قرآن مؤمن کہہ رہا ہے اس سے بڑا مؤمن کون ہوگا بھلا؟ جس کو قرآن کہہ رہا ہے مؤمن من آل فرعون, تو اس سے بڑا مؤمن کون ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے یک تم وہ ایمان نہ ہو, اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, آل فرعون میں سے تھا, فرعون کا کزن تھا, بعض روایتوں میں ہے کہ فرعون کا کزن تھا, وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, ایمان کو چھپائے ہوئے تھا, پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے مومن, تو اس سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص توحید کا بھی اقرار کرے جب بھی مومن ہوگا وہ. اگر کسی کے نزدیک جناب ابو طالب کا کلمہ پڑھنا ثابت نہ بھی ہو پھر بھی ان کا ایمان ثابت ہو جائے گا. کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, اور بہت کچھ جو انہوں نے فرمایا ہے, جو اشعار پڑھے ہیں پیغمبر کی شان میں, جن میں واضح طور پر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہی کافی. اور اگر نہ بھی کریں فرض کریں کوئی شخص, یہ جو اقرار ہے, یہ جو زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں, یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ معاشرے کے نزدیک واضح ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں, یعنی دوسروں پہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں. اور ہمارے ساتھ آپ مسلمانوں والا برتاؤ کریں، مسلمانوں والا نشست و برخاست کریں، اس کے لیے کہنا ضروری ہے، ورنہ انسان اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں. جتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، ان میں سے بہت سے لوگ اخلاص نہیں کرتے تھے. حضرت بلال حبشی جب مسلمان ہو گئے تو ان کو لوگوں نے کہا ابھی نہیں کہنا، اعلان نہیں کرنا، ورنہ تم پر بہت ظلم ہوگا، وہ تو بیچارے غلام تھے. تو بہت دنوں تک انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن پھر ان سے برداشت نہیں ہوا. پھر انہوں نے کچھ اشعار کہے، بلال حبشی بھی شعر کہتے تھے، وہ اشعار بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں. پھر جناب بلال حبشی نے ایک شعر کہا، کہا کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں نعتیہ شعر، کہ تم مجھے ان کی محبت کا اعلان کرنے سے روکتے ہو، ان کی محبت تو خوشبو کی طرح ہے اور جو بند نہیں کی جا سکتی، جس کو روکا نہیں جا سکتا، تو اب میں اس کا اعلان کرتا ہوں، جو ہونا ہے وہ ہو جائے. اس طرح انہوں نے اشعار کہے. تو اور پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ پتہ ہے آپ کو. تو اعلان جو ہے وہ خدا کی طرف سے ریکوائرمنٹ نہیں ہے. توحید کا اعلان ریکوائرمنٹ نہیں ہے چلے جائے کہ ولایت کا اعلان کوئی کرے نہ کرے. دو لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیا کرتے تھے، دیٹس آل. توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا کفر سے نکل کر اسلام کی طرف آ جاتا ہے، بس یہی ٹھیک کافی ہے. تو اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں اقرار کرنا ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ آپ ان کی اتھارٹی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کے صحیح وارث حقدار یہ ہیں. اگر یہ قبول کرتے ہیں اس کا مطلب آپ ولایت کو قبول کرتے ہیں. صلوات پڑھیں اکمل کے محمد والے محمد. اور اس ولایت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہوگی اور اس کو سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں، کہ جب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نیشاپور سے گزرے تو وہاں آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور اس کے جو راوی ہیں سب معصوم ہیں. امام نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے پیغمبر اکرم سے، انہوں نے جبرائیل سے، میکائیل سے اور خدا بند عالم سے یہ حدیث منسوب ہے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ قول خدا ہے لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو امام نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ خدا بند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی 4,000 کے قریب یا 2,000 کے قریب وہاں پر راویان حدیث کھڑے ہوئے تھے، محدثین کاغذ اور قلم لیے ہوئے، اور انہوں نے فوراً وہ حدیث کو لکھا. تو کچھ زمانے میں حدیث کا بڑا رجحان ہو گیا تھا مسلمانوں میں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ حدیث کو براہ راست سن کے کسی سے آگے بیان کرے، تو سند بھی لکھی، پھر اس کے بعد حدیث لکھ دی. اور اس کے بعد پھر امام کچھ اور کہنے کے لیے آمادہ ہوئے تو لوگوں نے دوبارہ کاغذ اور قلم لے کے الرٹ ہو گئے کہ بھئی کچھ اور امام فرمائیں گے. تو امام نے آگے فرمایا کہ ولیکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، یہ جو بات میں نے تمہارے سامنے کی نا کہ خدا بند عالم فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں. بشرطہا وشروطہا، وہ انا من شروطہا، ایک شرط میں ہوں، یعنی ہم اہل بیت کی ولایت ایک شرط ہے. ہماری ولایت کے بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں بھی بنانے ملے گی. اچھا، یہی حدیث اسی امام سے ایک دوسرے موقع پر بھی آئی ہے، معمولی سے فرق کے ساتھ. اور وہاں امام نے فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امنا من النار، کہ علی علیہ السلام کی ولایت، خداوند عالم فرماتا ہے کہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے، آگ سے محفوظ ہو جائے گا، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس کو قلعے سے تشبیہ دی گئی، توحید ہو یا امیر المومنین کی ولایت ہو، یہ قلعہ ہے۔ قلعہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان محفوظ رہتا ہے، دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے قلعہ میں پناہ لیا جاتا ہے، اور قلعہ جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لیکن قلعہ حفاظت اس وقت کرتا ہے جب ہم بھی قلعے کی حفاظت کریں، ہمیں قلعے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تاکہ قلعہ ہماری حفاظت کرے۔ جیسے لباس ہے، یہ لباس ہماری حفاظت کرتا ہے سردی گرمی سے، لیکن ضروری ہے کہ ہم بھی لباس کی حفاظت کریں، ہم لباس کی حفاظت کریں گے تو لباس ہماری حفاظت کرے گا۔ تو یہ ولایت ایک قلعہ ہے، اور یہ بات صرف ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ بات دشمن کو بھی معلوم ہے کہ یہ قلعہ ہے، تو وہ بھی قلعہ پہ حملہ آور ہوگا، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا قلعہ ہے، تو لہذا وہ بھی مختلف انداز سے اس پہ حملہ آور ہو، اور وہ چاہیں گے کہ ان کے درمیان کنفیوژن پھیلے اور قلعے کے اندر ہی اختلاف ہو جائے، قلعے کے اندر ہی آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تاکہ یہ قلعے کی حفاظت نہ کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ولایت کے حوالے سے ہمارے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے آپس میں انتشار ہوتا ہے، اور اس میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، کہاں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اذان میں کیا کہنا ہے، تشہد میں کیا کہنا ہے۔ اب اس کی بنیاد پر جو اصل ایشو ہے کہ اہل بیت اطہار کی اتھارٹی کو قبول کرنا، اور قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اگر ان کے حقوق نہیں دیے گئے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ دیکھیں اس عزاداری کے بارے میں بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے ان لوگوں پر کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتے ہیں، ہمارے امر کا احیاء کرتے ہیں۔ امر کیا ہے؟ امر کی لمبی تشریح ہے، شاید تھوڑی بہت میں کسی موقع پر کروں، لیکن امر کا مطلب بھی اتھارٹی ہے، اس لیے امر کو بعض اوقات حکومت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ امر۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اولو الامر سے مراد صاحبان حکومت لیتے ہیں، غلط نہیں ہے، وہ بھی ایک معنی ہے۔ البتہ جن معنی میں قرآن کریم کے اندر آیا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، تو اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اولو الامر وہی ہیں جو معصوم ہیں، ورنہ لفظی اعتبار سے تو اس لفظ کا مطلب ہے اتھارٹی بیئرر، اولو الامر، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس پاور ہے۔ مثلا اللہ کے رسول نے ایک لشکر بھیجا فرض کریں کسی علاقے کے لیے، جس میں آپ نہیں گئے، جس میں فرض کریں کہ مولا علی بھی نہیں گئے، ایسے بہت سارے لشکر آپ نے بھیجے جس میں نہ اللہ کے رسول گئے اور نہ جس میں مولا علی گئے، اس لشکر کا ایک سپاہ سالار بنا دیا کسی کو، تو وہ جو سپاہ سالار ہے وہ اس لشکر کا اولو الامر ہے، معصوم نہیں ہے، وہ اس لشکر کے لیے اولو الامر ہے، وہ غیر معصوم ہے لیکن اولو الامر ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر اولو الامر غیر معصوم ہو تو اس کی اطاعت جو ہے وہ صرف معروف میں کی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو حکم دے رہا ہے یہ معروف ہے یا منکر۔ اگر فرض کریں وہ معروف کو چھوڑ کے منکر کا حکم دے، یعنی حلال کو چھوڑ کے حرام کا حکم دے، جائز کو چھوڑ کے ناجائز کا حکم دے، حضور نے ایک لشکر بھیجا، ایک صاحب کو سپاہ سالار بنا دیا، وہ گئے لے کر اپنے ساتھ صحابہ کرام کو، ایک جگہ پہنچے صحرائی علاقہ تھا، کہا سب لوگ جاؤ اور جا کے سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے لے کر آؤ۔ سب چلے گئے، جا کے لوگوں نے بڑی کوشش کی، لکڑیاں وکڑیاں جمع کر لیں، جتنی ملی ان کو جمع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی تو اب انہوں نے کہا کہ آگ لگا دو اس کو، اولو الامر کا حکم ہے۔ لکڑیاں جمع ہو گئیں، اولو الامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگ لگا دو، آگ لگا دی جائے۔ مطلب یہ کوئی منکر تو نہیں ہے نا، اگر کہہ رہے ہیں آگ لگاؤ تو کوئی حرام گناہ تو نہیں ہے، آگ لگا دی۔ آگ لگ گئی، شعلے بھڑکنے لگے۔ جب شعلے بھڑکنے لگے تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ شاباش، ون بائی ون اس میں ڈائیو لگا دو۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ خود ایک ستارہ ہیں، ان کے اندر بھی ایک اجتہاد ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں شرح لگائیں اس کے اندر جلتے ہوئے شعلے میں؟ انہوں نے کہا میں اولو الامر ہوں تمہارا، میں آرڈر دے رہا ہوں، چھلانگ لگاؤ اس میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے اولو الامر ہیں، آپ جو آرڈر دیں گے ہم وہ فالو کریں گے، لیکن آپ ہمارے اولو الامر بنائے گئے ہیں اس جنگ کے لیے، ٹھیک ہے؟ میدان جنگ میں اگر آپ ہم سے کہیں گے جاؤ دشمن کی صفوں میں داخل ہو جاؤ تیروں اور تلواروں کے درمیان، ہم چلے جائیں گے جان کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ اسی ٹاسک کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خود ہی لکڑیاں جمع کر کے، خود ہی ماچس دکھا کے، خود ہی اس میں کود پڑے، یہ تو نہیں کہا اللہ کے رسول نے ہم سے۔ انہوں نے کہا پھر ہم تمہاری شکایت کریں گے واپسی پہ۔ انہوں نے کہا شکایت تو ہم بھی آپ کی کریں گے۔ اور پھر یہی ہوا، انہوں نے ان کی شکایت کی، انہوں نے ان کی شکایت کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے صحیح کیا چھلانگ نہیں لگائی، ان کی تائید کی، ان لوگوں نے چھلانگ نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ تو اولو الامر بنایا حضور نے، حضور کے بنائے اولو الامر، کوئی اور بھی نہیں، حضور کے بنائے ہوئے۔ لیکن اگر وہ معصوم نہیں ہے تو بھی ان کی اطاعت ہوگی، معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو اطاعت کر رہے ہیں کسی بھی غیر معصوم کی، یہ معروف کا حکم دے رہا ہے یا منکر کا حکم دے رہا ہے؟ اگر منکر کا حکم دے تو اس کے لیے مولا کائنات کا ایک سارا سا فارمولہ ہے، شاید میں کبھی بیان کر چکا ہوں اس کو، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، دیٹس آل۔ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اچھا اب آئیے کہ اگر وہ معصوم ہو، وہ حکم دے چھلانگ لگا دو، تو چھلانگ لگانی پڑے گی۔ یہاں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معروف ہے یا منکر، کیونکہ وہ منکر کا حکم دے ہی نہیں سکتے کبھی، وہ جس مقام عصمت پر فائز ہیں وہ منکر کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معروف ہے یا منکر، ٹھیک ہے؟ تو سنا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص آیا خراسان سے امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، اتنے آپ کے شیعہ ہیں خراسان میں، اتنے ہیں اور بصرے میں، اتنے ہیں اور یمن میں، اتنے ہیں اور مصر میں، اتنے ہیں۔ امام نے کہا تندور میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا اچھا ابھی تو میں آیا ہوں چل کے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں تندور میں بیٹھ جاؤ۔ کہا اچھا ٹھیک ہے یہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد وہ ہارون مکی آ گئے، امام نے کہا تندور میں بیٹھ جاؤ، جا کے تندور میں بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے کہا جا کے ڈھکنا ڈھانک دو، ڈھکنا ڈھانک دو، ہاں ڈھانک دو، ڈھانک دیا۔ اب ہم نے کہا کیا کہہ رہے تم، کتنے ہیں خراسان میں، کتنے ہیں اور بصرے میں، کتنے ہیں اور یمن میں، کتنے ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ کہا نہیں مولا ایسے تو نہیں ہیں، تندوری شیعہ کتنے ہیں؟ کہا نہیں تندور کی روٹی کھانے والے شیعہ تو بہت ہیں، شیرمال، تافتان، لیکن تندور میں اترنے والے شیعہ نہیں۔ اس نے کہا ذرا اس کی خبر تو لیں کیا حال ہوا تندور میں اس کا، آپ نے کہا جا کے خود ہی دیکھ لو۔ پھر جب اس نے جا کے تندور کا ڈھکنا ہٹایا، اندر بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ صلوات پڑھے مل کے محمد والے، تو امام فرما رہے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے. وہ اتھارٹی جو خدا نے ہمیں دی ہے اور جو امت نے چھین لی, ایک طبقے نے امت کے, اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا. احیاء کا مطلب ہے ریوائیو کرنا, اس کا ریوائیو کرنا. اور علماء نے کہا عزاداری کا ایک ہدف اور مقصد یہی ہے کہ احیاء امر ائمہ کیا جائے, احیاء امر اہل بیت کیا جائے, کہ جو بیٹھیں آپ, جو گفتگو کریں, آمادہ کریں معاشرے کو, انسانوں کو, کہ وہ اس امر کا احیاء کریں جو خدا کی طرف سے صرف ان کے لیے آتھورائز ہے. ایک ہدف اور مقصد ہے نا اس چیز کا. یہ جو تمسک ہے نا, یہ اس طرح ہے, بس کافی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا, کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ کس طرح ولایت سے تمسک اختیار کیا جاتا ہے, تو آپ جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھیں کہ کس طرح شہزادی نے مولا علی کی پشت بانی کی, جس کو ہم کہتے ہیں پشت بان ولایت, کی ولایت کے پیچھے کھڑی ہوئی. علی شوہر ہیں ان کے, وہ زوجہ ہیں, لیکن یہاں معاملہ شوہر اور بیوی کا نہیں, یہاں اس طرح ہے کہ علی امام ہیں اور شہزادی شیعہ ہیں. شیعہ وہ ہے جو اپنے امام سے تجدید عہد کرتا ہے, شیعہ اپنے امام سے تجدید عہد کرتا ہے, اور شہزادی نے علی علیہ السلام سے وہ تجدید عہد کیا کہ جب کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. آج جس طرح ہم جملے کہتے ہیں نا, انما معکم لا ما عدوکم, زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا, مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. ائمہ طاہرین کے سامنے کوئی کہنے والا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں؟ کربلا کے واقعے کے بعد 132 ہجری تک مزید بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا, 132 ہجری تک بنو امیہ چلی. بنو امیہ کے دور میں ائمہ طاہرین کے سامنے جا کے کتنے لوگ تھے جو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, انما معکم لا معدو بکم, معکم فمعکم لا معدو, کہ آپ کے ساتھ ہے اور صرف آپ کے ساتھ ہیں. آج کوئی جا کے مثال کے طور پر فلسطینیوں سے کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اسرائیل کے ساتھ نہیں, امریکہ کے ساتھ نہیں, یعنی ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں, مظلوم کے ساتھ ہیں. اس چیز کا اعلان, اس چیز کا اقرار, ٹھیک ہے؟ تو زیارتوں میں جا کے آج کے دور میں پڑھنا آسان ہے, اس زمانے میں جا کے زیارتوں پہ پڑھنا مشکل تھا. لیکن اس کی روح تو یہی ہے نا, روح تو یہی ہے کہ آپ جا کے اس صاحب امر سے جو آپ کا امام ہے, جو ہمارا امام ہے, جو ہمارا صاحب امر ہے, اس سے جا کے ہم تجدید عہد کریں. تو جب علی علیہ السلام سے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, شہزادی نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں, اور کچھ عملی اقدامات بھی کیے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اور یہی ان کا جرم تھا کہ جو وہ ایکٹیویٹیز کر رہی تھیں, جو وہ بیان کر رہی تھیں, تو وہ ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں. ابن العبید ایک انصاری تھا, وہ ایک مرتبہ گزر رہا تھا جناب حمزہ کی قبر کے پاس سے, دیکھا شہزادی بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. تو ابن العبید نے کہا کہ بی بی آپ کس بات پہ رو رہی ہیں, کس بات پہ گریہ کر رہی ہیں؟ فرمایا دو چیزوں پر, دو چیزوں کے اوپر, ایک بابا کے فراق پر اور ایک علی کی مظلومیت پر. بابا کے فراق پر اور علی کی مظلومیت پر. تو ابن العبید کہتا ہے وہی جملہ جو آج کل بھی کہا جاتا ہے, تو ابن العبید کہتا ہے کہ علی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے, آپ علی کی مظلومیت پہ رو رہی ہیں تو علی اپنے آپ کے لیے نکلے کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے, کیوں نہیں تلوار نکالی؟ یہ سوالات کیے جاتے ہیں نا. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مثل الامام کا مثل کعبہ, امام کی مثال کعبے کسی ہوتی ہے, لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں, کعبہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا. اس امت کو چاہیے تھا کہ امام کی طرف آتی, امت کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے تجدید رعایت کرتی کہ ہاں ہم نے آپ کے بارے میں اللہ کے رسول سے سنا ہے, من کنت مولا فاز علی مولا, ہم آپ کے ساتھ. نہیں آئی امت. جب امت نہیں آتی ہے, جب امت لا تعلق ہو جاتی ہے, جب امت غیر جانبدار ہو جاتی ہے, جب امت مصلحت پسند ہو جاتی ہے, تو پھر امام تنہا رہ جاتا ہے. پھر امام تنہا رہ جاتا ہے, پھر اس معاشرے پر یزید جیسا حکمران مسلط ہوتا ہے. پھر اس معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو وہ گھر کے جس کی عظمت اللہ کے رسول بتا کر گئے, اس گھر پہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس گھر پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ایک شخص نے ایک پینٹنگ بنائی, اس میں اس نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ایک دروازہ ہے اور اس کے سامنے کچھ لوگ آگ لے کر آئے ہیں, لکڑیاں جلتی بھی لے کر آئے ہیں, گویا وہ اس کو جلانا چاہ رہے ہیں. اس طرح کی تصویر شاید آپ نے دیکھی ہو, لیکن یہ ذرا دوسری تصویر ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اس تصویر میں اس آرٹسٹ نے ایک اپنا ایک خیال پیش کیا, ایک آئیڈیا پیش کیا کہ کاش ایسا ہوتا. اس نے دکھایا کہ اس دروازے کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے, گویا وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اس دروازے کو نہیں جلانے دیں گے. اس نے کہا کاش ایسا ہوتا, اگر کچھ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے تو اس مدینے سے کچھ لوگ تو ایسے سامنے نکل کے آتے ہیں نا, جو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس دروازے کو نہیں جلانے دیں گے. کوئی نہیں نکل کے آیا. کوفے والوں پہ تو اتنا تبرہ کرتے ہیں آپ, یہ تو مدینہ ہے, یہ تو مدینہ تو رسول ہے, یہ تو اللہ کے رسول کا گھر ہے, اللہ کے رسول کا شہر ہے, کیوں اللہ کے رسول نے اس گھر کی عظمت کو نہیں بیان کیا تھا؟ آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک اللہ کے رسول اس گھر کے دروازے پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. کیا بتانا چاہتے تھے؟ یہ بتانا چاہتے تھے نا, اس گھر کی عظمت کیا ہے, اس گھر کے مکینوں کی عظمت کیا ہے. اور آج اگر حالات بدل گئے ہیں اور اللہ کے رسول کا کفن میلا نہیں ہوا, اور بجائے اس کے کہ مسلمان تعزیت اور تسلیت کے لیے آتے, وہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے, تو کچھ لوگ تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو نہیں جلانے دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا اور لوگ گھر میں داخل ہو گئے, علی کو لے جانے کی کوشش کی. شہزادی اس وقت بھی مزاحمت کرتی رہی اور علی کے پٹکے کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا میں ابو الحسن کو نہیں لے آنے دوں گی. اور ایک ظالم کا غلام یہ روایت بیان کرتا ہے کہ جب شہزادی نے بد مضبوطی سے تھام لیا علی کے پٹکے کو اور ہم نے دیکھا کہ چھڑانا مشکل ہے, تو میرے آقا نے اشارہ کیا مجھے, اور جب اس نے اشارہ کیا تو میں نے اپنا تازیانہ نکالا اور شہزادی کے ہاتھ میں تازیانے کی بارش شروع کر دی, یہاں تک کہ شہزادی کا ہاتھ علی کے پٹکے سے چھوٹا اور ہم علی کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے. ہم لے تو گئے علی کو, لیکن بی بی پیچھے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی کہ علی کو رہا کرو, چھوڑ دو, ورنہ میں بد دعا کروں گی. ابھی آپ کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار بلند ہونا شروع ہو گئی, لوگ خوفزدہ ہو گئے اور علی کو چھوڑ دیا گیا. اس وقت چھوڑ دیا گیا. میں کہوں گا بی بی آپ کی کرامت ہے, آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور علی کو رہا کر دیا گیا. لیکن عصر عاشور بعد شہادت حسین, قبل شہادت حسین, 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی ہوئی دیکھتی رہی, والشمر جالس علی صدر شمر لین, سینے پہ سوار تھا, اور بہن کہتی رہی ہو میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل ہو رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون.